الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين ما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات آج جمعرات ہے جمعرات کو ہمارے ہاں حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شعر افاق کتاب سیرت النبی یہ تعلیم ہوتی ہے اور آج کل ہم ایسا ششم میں جو حقوق کا سلسلہ ہے اس کو پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ کئی قسم کے حقوق کا مطالعہ اس کے ذریعے سے اللہ نے نصیب فرمایا ہے تو آج انشاءاللہ جو نیا ٹاپک ہے حاجت مندوں کے حقوق ہر انسان خواہ وہ کسی قدر صاحب دولت اور بے نیاز ہو کسی نہ کسی وقت اس پر ایسی افتاد پڑتی ہے کہ اس کو دوسروں کا دست نگر بننا پڑتا ہے اس کو دوسروں سے مدد لینے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے انسانی جماعت کے ہر رکن کا فرض ہے کہ وہ اپنے ایسی مصیبت زدہ بھائی کی ہر طرح مدد کرے اور اپنی موجودہ بہتر حالت پر مغرور ہو کر کبھی کسی حاجت مند کی حاجت روائی سے بے پرواہی نہ برتے اور نہیں سمجھے کہ اس کو کبھی کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرآن پاک میں دو موقعوں پر ذرا سے فرق سے ایک آیت ہے فی اموالم حق للسائل والمحروم سورہ زاریات، اور جن مسلمانوں کے مالوں میں مانگنے والوں اور محروم کے لیے حق ہے، فی اموالم حق معلوم للسائل والمحروم، اور جن مسلمانوں کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم کے لیے مقرر حق ہے۔ سائل مانگنے والے کو کہتے ہیں لیکن عام شہرت کے بنا پر سائل کے معنی صرف بھیک منگے کے لینا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس سے ہر وہ ضرورت مند مراد ہو سکتا ہے جو تم سے کسی مالی مدد کا خواستگار ہو۔ محروم کی تشریح میں اہل تفسیر کا اختلاف ہے، بعض اس کو محروم کہتے ہیں جس کا مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں، کسی نے اس کے ظاہر معنی لیے ہیں کہ جو دولت سے محروم ہو، کوئی تفق سے مان لیتے ہیں صحیح ہے کہ اس سے مراد مصیبت زدہ ہے جس کی کمائی یا کھیتی پر کوئی آسمانی افتاد پڑ گئی ہو اور اب دوسروں کی مدد کا محتاج ہو گیا ہو۔ اس معنی کی تائید اللغت اور بعض تفسیر کے بیان اور قرآن سے ہوتی ہے۔ 2008 میں زلزلہ آیا تھا، بہت بڑا زلزلہ آیا تھا کشمیر اور بالا کوٹ اور بہت سارے علاقوں کے درمیان میں جو تھے نا، کافی بہت بڑا سیویئر زلزلہ، وہ ہم خود وزٹ کرنے گئے تھے۔ تو کشمیر میں چونکہ پہاڑوں کے اوپر مکان بنے ہوئے تھے تو وہ زلزلے سے بالکل سمیش ہو گئے تھے، مظفر آباد وغیرہ باغ میں۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو 5 منٹ پہلے ارب پتی تھے اور 5 منٹ کے بعد ان کے بعد کچھ بھی نہیں تھا، وہ سارا کچھ ختم ہو گیا تھا، مطلب ان کی جائیداد ویداد سب ختم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان، اب دیکھو نا، حاجت مند تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اب اس وقت وہ حاجت مند تھے یا نہیں تھے؟ اب اس کو اگر آپ کے گھر بھی تھے، کہاں پر تھا؟ اچھا باغ میں، باغ میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں بالکل وہی وہی، ہاں نہیں وہ مجھے، میں نے خود دیکھے ہیں، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ لیکن عجیب بات تھی، جیسے مظفر آباد ہم گئے تھے تو دریا سے اس طرف کوئی چیز نہیں بچی تھی، وہ دریا سے اس طرف جو سپریم کورٹ کا علاقہ ہے وہ بچا ہوا تھا، مطلب وہ بچا ہوا تھا، ہاں مکسی والے بات۔ تو یہ مطلب بس اللہ تعالیٰ کی طرف، بلکہ ہم بالا کوٹ گئے تھے تو بالا کوٹ میں مسجدیں بھی شہید ہوئی تھی اور ادھر ادھر ساری تباہی تھی، بالکل کچھ نہیں جی میں نہیں بچا تھا۔ اور یہ بالا کوٹ ہم نے تقریباً 1 مہینے پہلے دیکھا ہوا تھا آباد، اور پھر بعد میں ہوتا برباد بھی دیکھا۔ تو اس وقت وہ ایک پلازا کڑا ہوا تھا، اس میں اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، درمیان میں بس کھڑا تھا، اس کی پتلی پتلی مطلب جو ہے نا وہ جو سیڑھیاں تھیں وہ بھی بچی ہوئی تھی، اس کا بھی کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہم اس میں اوپر چڑھ کے ہم نے اوپر دیکھا آگے سارا کچھ، بعد میں پتہ چلا کہ اس کا جو مالک تھے اس کے اپنے ایک کچھ ہوتے ہیں اصول تھے، ایک یہ کہ اپنے پلازے میں کسی کو ایسے آدمی کو دکان نہیں دیتا جو خلاف شرع کام کرتا ہو، मसलन मोची, मसलन वो जो नाई होते हैं जो दाढ़ी मंडवाते हैं या ये म्यूज़िक लगाने वाले, उनको नहीं देते थे। अच्छा, कुछ एक ख़ास हिस्सा रकम था उनका जो किराए से आता था वो अल्लाह ताला के रास्ते में देता था। मतलब ये मतलब ये इनके बारे में पता चला। तो अल्लाह पाक ने गोया कि उसके जायदाद को एक सिंबल बना दिया। तो मेरे अपने साथियों से कहा, मैंने कहा इस फील्ड का मैं स्पेशलिस्ट हूँ ये स्ट्रेस एनालिसिस का, और हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेव कहाँ से जनरेट हो जाए तो कौन सी जगह पर क्या होगा। मैंने कहा पॉसिबल है, कंप्यूटर कोड्स के जरिए से मालूम हो सकता, लेकिन वो एव कहाँ से जनरेट होगा ये तो हमारे बस में नहीं, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से कहाँ से जनरेट होगा। तो अब ये कि ये क्रस्ट एंड ट्रफ होता है ना, मतलब ये कि वो यानी वेव इस तरह आ रहा है, तो अब ये जो है ना मतलब उसका क्रस्ट और ये ट्रफ है, तो दूसरे वेव का यहाँ क्रस्ट और ट्रफ मिल जाए तो ज़ीरो हो गया, तो ज़्यादा मतलब है कि फिर उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो अब ये कैसे होगा, ये तो अल्लाह को पता है। तो जो जगह जिन जगह को अल्लाह ने बचाना था वहाँ पर वो ज़ीरो हो गया, और जिन जो को नहीं बचा वहाँ डबल कर दिया। तो ज़ाहिर मतलब है कि मसला इस तरह था। तो ये इस वजह से इंसान कुछ नहीं कह सकते, ये हमारे ख्याल में शायद तारीख में जो वाक़ात लिखे हैं, ये बनू उमैया के ख़ानदान, तो वो मतलब ये है कि कुछ ये अब्बासी फैमिली वो वहाँ गए थे, तो मतलब ये है कि कोई औरत तो उन्होंने उसको डांटा था, उन्हें काला था और ये वो। कुछ अरसे के बाद अब्बासियों की हुकूमत आ गई, तो वो जो उस वक़्त की बादशाह की बीवी थी, मलका थी, तो वही जो पुरानी मलका थी शहज़ादी, वो भीख मांगने वाली बन गई थी। तो वो जब भीख मांगने वाली बन गई, तो वो जब आई तो दरवाज़ा खटखटाया तो खोला तो पहचान लिया एक दूसरे को। तो उन्होंने ये वाक्य अपने शोहर को सुनाया, इन बादशाह को, खलीफा को। तो उसने कहा फिर आपने क्या किया? उन्होंने कहा मैंने उनको बड़े कराम से बिठा दिया, उनको खाना खिलाया, उनको खाब ले जाना वो पैसे दे दिए, कहते बहुत अच्छा किया है, हमें उनकी ज़िंदगी से यही सबक लेना चाहिए। ये किसी को भी ये बात आ सकती है, मतलब ये कि ना वो कोई भी इससे खाली नहीं है। मतलब ज़ाहिर आसमानी अफ्ताद का क्या पता चलता है किस वक्त क्या चीज़ आ जाए। कुरान पाक में सूरह कहफ में जो वाक्य लिखा है कि वो जो है ना वो कुछ मतलब यह कि ज़मीन थी कुछ लोग की, उनमें जो यानी वो होता था फसल होती थी, तो उसमें लोग उनके जो बड़े थे वो बाकायदा खैरात किया करते थे, उधरी मतलब ज़मीन जो है ना वो खैरात करते थे। बाद में जो बच्चे बड़े हो गए ना तो वो लेन फोत हो गए, तो उनने कहा कि गरीब हमसे मुफ्त में लेते हैं, तो हम चुप छुपा के जाएंगे ताकि किसी गरीब को पता न चले, और हम जो है ना मतलब है कि वहाँ से पहले से वो सारा चीज़ संभाल लें। तो गए थे उस वहाँ पर, वो आया था मतलब जो तूफान आया था, उसने उनके पूरे खेती को मलियामेट कर दिया था। तो इसका मतलब है कि ये आदमी कुछ नहीं कह सकता कि वो, आपको याद नहीं आया था हमारे काम सूरह कहफ में? हाँ जी, आप ज़रा देखें, वहाँ जाके देखें आपको पता चल जाएगा। गालिबन चौथे पांचवें रुकों में होगा शायद। अच्छा, तो वो बहरहाल ये है कि वो ये इंसान को कुछ पता नहीं चल सकता कि आदमी क्या मतलब किस वक़्त क्या हो सकता है मेरे साथ। मिल गया? बिल्कुल सुन। ये बात है, ये इब्तदा से मतलब जा रहा हूँ। वद्रिब लहुम रजुलैन जालना लिहादिहिमा जन्नतैन मिन अअनाबिन वहफ़फ़नाहुम बिनख़लिन वजअलना बैनहुम ज़रअ किलता जन्नतैन आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शय्अ फ़जअलना ख़िलालहुमा नहरा वकाना लहु थमर फ़क़ाला सौहिबुहु यहाउरु अक्सर मिन्का मालन वअज़ना फ़रमाया मैं तो उससे ज़्यादा हूँ इज़्ज़त में माल में। वदख़ल जन्नत वज़ालिम लिनफ़्सिही क़ाला मा अज़ुन्नु तबीदा हाज़िहि अबदा वमा अज़ुन्नु सा'अ क़ायमतन वलिरुज़ुला रब्बी लअजिदन खैरा मिन्हा मुनक़लबा क़ाला लहु सौहिबुहु यहाउरु कफ़रता बिल्लज़ी ख़लक़ मिन तुराबिन सुम्मा मिन तुरा सुम्मा सवाका लहु जिन्न। एक अच्छा था, दूसरे वो नहीं चाहता था। लेकिन न वल्ला रब्बी वला उशरिक रब्बी अहदा वलो इज़्ज़ल जन्नत कुल तमाशा अल्लाह वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह वली के अल्लाह शाह। यानी ये کہنا چاہیے نا ماشاء اللہ لا قوت الا بالله ان ترنا کلم ان کمال ولدا فاسا ربی یوتین خیر من جنت کو رسول علیہ عثمان من السماء فتس بیس بین کہیں طوفان وغیرہ آ جائے سارا کچھ ختم ہو جائے اور اس پر ماں ہو غوراً فلن تستو لیتا زمین پانی پہ کھینچ لیا تو پھر اس کے بعد تمہیں کیا ملے گا وہی تو بھائی سمری فاس پہ کلف کفے اللہ بن فقفیہ بھائی خوات عروش و کلیہ لیتنی لم مشتقر پورا واقعہ مطلب گنا جی نے اس میں دیا ہوا ہے وہ کسی اور وقت تفصیل سے بیان کرنا ہوگا. تو بہرحال صرف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ڈرنا اس وقت سے ہے کہ مجھ پر کہیں ایسی بات نہ آ جائے. دوسروں کے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے نا تو اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی مطلب چکر میں آ سکتا ہے. آسمانی آفات کا کچھ پتہ نہیں چلتا کس وقت کیا ہو جائے. مثال کے طور پر یہ میں باہر جاتا ہوں, آسمان بالکل صاف ہے, اچانک بادل آ جائے اور اولے برسنے شروع ہو جائے اور اولے برے موٹے موٹے ہو, کیا کریں گے آپ؟ گاڑی میں انسان نہیں بچ سکتا تو ویسے کیسے بچے گا؟ تو اس کا مطلب ظاہر ہے وہ آدمی کیا کر لے, یا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, گر سکتا ہے, مطلب کوئی بھی کام ہو سکتا ہے آدمی کو. آپ کو پتہ تھا کہ آپ گریں گے موٹر سائیکل سے؟ ظاہر ہے تقریباً میرے خیال میں 5 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور جب ہوتا ہے تو اچانک ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بس آدمی کو صرف نتیجہ ہی کا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا. ہاں جی, وہ ہمارے میرا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک دفعہ, تو وہ یہ ہے کہ ڈرسمل خان میں سائیکل سٹی ہے وہ, تو ہم لوگ سائیکل پہ چلتے تھے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب کبھی ایکسیڈنٹ ہوا کافی ہمارے ہوتے, کیونکہ سائیکل رکشے ہوتے, سائیکل رکشے ایک دم ٹرن لے کے بس آپ سائیکل اس کے اوپر چڑھ گیا تو بس گیا, اس طرح ہوتے تھے. لیکن وہاں سائیکلوں کی دکانیں بہت زیادہ تھیں ٹھیک کرنے کی, اور 1.5 روپے 2 روپے میں سائیکل ٹھیک ہو جاتا. تو ہم جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ ہمارا طریقہ تھا کہ جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہونے ہوتا تھا نا تو ہماری زبان سے آٹومیٹکلی نکلتا یا اللہ خیر, اور کام سائیکل بے شک ٹوٹ جاتا لیکن ہم بچ جاتے, ہمیں کچھ نہیں ہوتا. اور یہ نوشہرہ میں ہم جا رہے ہیں اور سامنے مطلب جو ہے نا پل ہے اور ہم نارمل طریقے سے ہم جا رہے ہیں, سامنے سے تنگ آ رہا ہے, کافی جگہ تھی درمیان میں ہمارے گزرنے کی, گھوڑے کا کیا پتہ کس وقت کیا کرے. ہاں جی, وہ تنگ ہمارے سائڈ پہ ہو گیا. اب ہم اترائی میں نیچے اتر رہے, ہم کیا کر سکتے تھے؟ نہ بریک لگا سکتے تھے نہ بس, وہ جو ہے نا بس وہ یک دم ٹانگا ہمارے سامنے آ گیا. ہم نے اپنے آپ کو بچایا, تقریباً گزرے ہوئے تھے, لیکن وہ خاندان ہوتا ہے نا اس کے تنگے کا, وہ میرے ہاتھ کو لگ گیا اور سیدھے میں دریا کے اندر گرا. وہ جو ملی ہوتی ہے اس کے اندر گرا, سائیکل میرے اوپر گرا. تو میں سمجھا کہ ٹھیک ہو گیا ہوں, لیکن جب اٹھا تو سائیکل ہاتھ مڑ گیا تھا. میں نے کہا یہ تو مسئلہ ہو گیا, تو بس پھر اسپتال چلے گئے تو پھر پتہ چلا کہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا, بریسٹ وریسٹ لگا دیا. پھر تو میں مطلب انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کسی وقت کیا ہو سکتا ہے, یہ اللہ کو پتہ ہے. بس انسان بچ جائے تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس حق سے مراد زکوٰۃ ہے یا عام صدقہ. مفسرین دونوں ہے تو میں دونوں طرف گئے, مگر صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ زاریات میں جس میں مطلق حق کا بیان ہے, مطلق صدقہ اور مالی مدد مراد ہے, اور معارج میں جس میں مطلق حق کا نہیں بلکہ مقرر حق کا بیان ہے زکوٰۃ مراد ہو سکتا ہے, کیونکہ مقرر حق کا مفہوم عام صدقہ پر نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ پر ہی اثر دکھاتا ہے. نتیجہ نکلا کہ ایسے اجمندوں کی جن پر کوئی مالی مصیبت اور افتاد پڑی ہو دونوں طرح سے مدد مسلمانوں کے حقوق میں سے حق ہے. قرآن پاک میں دوسرے موقع پر ہے, وہ ام مسائل فلا تنہر, اور تو سوال کرنے والے کو جڑ کا نہ کر. اگر کچھ دے نہیں سکتے تو جڑ کا تو نہ کرنا, یہ تو آپ کا حق نہیں ہے. ہاں, یہاں سوال کرنے والے کے معنی اغنا کے قرینے سے عام طور پر بھیک مانگنے والے کے سمجھے جاتے ہیں, مگر لفظ کا عموم وسعت کو چاہتے ہیں, یعنی ہر ضرورت مند جو تم سے کسی قسم کی مدد کا خواستگار ہو, خواہ جسمانی ہو, مالی ہو, علمی ہو, यहाँ तक कोई लंगड़ा तुमसे सिर्फ कंधे का सहारा चाहता है तो वो भी साहिल के तहत में है। उसके सवाल को भी सख्ती से रद्द न करो बल्कि इम्कान भर उसको पूरा करो, और न कर सको तो नरमी उबस्कुरती से उजर करो। हाँ जी, मसलन हज़रत तानवी आपसे फरमाते हैं कि आपके पास कोई मिलने के लिए आए और आप मसरूफ़ हैं या आराम का वक़्त है आपका, तो ये नहीं कि आप उसके लिए, क्योंकि आपका अपना टाइम टेबल डिस्टर्ब हो गया तो फिर तो आप सारे काम डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो आप उनको कह दें कि आप भी आराम फरमाइए, मैं भी ज़रा ये काम कर लूँ या आराम कर लूँ या जो भी हो, तो तरीके से उनको मतलब जो है ना वो उनको कह दें। तो उसमें यह है कि बाकी जो सिर्फ इसको नसीहत नहीं, उनको भी नसीहत है कि ऐसे वक्त में ना जाओ जो आराम का वक्त हो या काम का वक्त हो, उसमें जो ना वो पहले से टाइम ले लो, मतलब उनके लिए इस्तेज़ान और ये तमाम उसूल हैं। क्योंकि इस्लाम जो है ना ये असल में वो दिखाता है, अखलाक सिखाता है, और अखलाक सबको सिखाता है। यानी ये सब सिखाता है कि जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स मेहमान है तो मेहमान को मेहमानी के आदाब बताता है और मेज़बान को मेज़बानी के आदाब बताता है। मेज़बानी का ये है कि मेहमान का हक अदा करो, और मेहमान को ये कहता है कि मेज़बान का ख्याल रखो, मतलब ये कि उसको तंग ना करो, जो सही वक़्त हो तो उस पर उनसे मिलो या उसके मुताबिक कर लो, क्योंकि उसमें ये होता है कि फिर दूसरे लोग का हक मारा जाता है। मिसाल के तौर पर आपने किसी को तंग कर लिया तो आइंदे के लिए वो रास्ता बंद हो जाएगा, फिर वो किसी की मदद नहीं कर सकेगा। हाँ जी, तो ये मतलब इस वजह से इस्लाम जो है ना दोनों चीज़ें सिखाते हैं, दोनों को मदद की। एक सूरत ये भी है कि तुम किसी दूसरे से उस मुस्तहिक की मदद की सिफारिश करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं यशफा शफातन हसनतन यकुल लहु नसीब मिन्हा व मैं यशफा शफातन सैयतन यकुल लहु किफ्ल मिन्हा व कान अल्लाह अला कुल शय मुकीता। जो नेक बात की सिफारिश करेगा तो उसके सवाब में उसका हिस्सा होगा, और जो बुरी बात की सिफारिश करेगा तो उसके गुनाह में भी वो हिस्सा पाएगा, और अल्लाह हर चीज़ का निगहबान है। अगरचे यह आयत अबारत के नज़्म व नस्क के लिहाज से लड़ाई के सिलसिले में, अगर कमज़ोर कबीला दरख्वास्त करे तो कि ताकतवर कबीला के मुकाबले में उसकी इमदाद की सिफारिश करे, तो इस नेक काम में उसकी सिफारिश की जाए और वो कबूल की जाए। ताम अल्फाज कुरान की वसत हर नेक काम की सिफारिश तक वसी है। असल में देखें ना, कुरान में शान नज़ूल के मुताबिक मतलब आयतें नाजिल हुई हैं, शान नज़ूल के मुताबिक, लेकिन उसको सिर्फ शान नज़ूल तक महदूद नहीं किया जाता। शान नज़ूल तो इसलिए कि आपको पता चल जाए कि इसका असली मतलब क्या है, यानी इससे क्या माना आता है, मतलब क्या मुराद ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ शान नज़ूल तक महदूद कर लिया तो फिर तो जो लोग कहते हैं कि ये इस्लाम जो है उसूल सिर्फ उस ज़माने के थे, अब नहीं हो सकते, अब ये हालात बदल गए लिहाजा अब इन पर नाफिज नहीं, तो पूरे इस्लाम का ही निज़ाम आपने वो कर लिया थे वाले कर दिए, ये तो नहीं है ना। मतलब शान नज़ूल का मतलब सिर्फ ये है कि आपको मालूम हो जाए कि इसका मफहूम क्या है, उससे सियाक व सबाक जिसको आप कहते हैं, सियाक व सबाक से पता चलता है कि इस चीज़ का मतलब क्या है, जैसे हज़रत फरमा रहे हैं अभी कर रहे हैं ना। अच्छा, और इसमें ये उसूल बता दिया किसी नए गरज की जद्दोजहद में जितना हिस्सा भी लिया जाए, हिस्सा लेने वाले भी इस नए काम के सवाब में शरीक होगा। ऐसे बुरे काम की जद्दोजहद में हिस्सा लेना उसके गुनाह में शरीक होना है। एक और आयत में इरशाद है व तआवन अल बिर व तक्वा व ला तआवन अल इस्म व अल उदवान व तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, गुनाह और ज़्यादती के कामों में एक दूसरे की मददगार न बनो, और डरो अल्लाह से, बेशक अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। मैं आपको एक मिसाल लूँ, मसलन आपने किसी के लिए फिल्म का टिकट खरीदा सिनेमा का, मुआशरे में तो ये कच्ची बात समझी जाती है कि आपने देखो उनको शेयर करा दी, ये हो गया हो, लोग ऐसे लोग अप्रिशिएट करते हैं कि मतलब देखे ना बड़ा सोशल है, हालांकि आपने उसको फ्यूचर में ख़राब करने का मंसूबे का गोए कैसा बन गया आप, क्योंकि उस फिल्म से उसके जितने भी निगेटिव एस्पेक्ट्स तरक्की करेंगे वो सारे के सारे में आप इस सधार हो जाएंगे, وہ جو بعد میں جو مسائل اس کے ہوں گے اس میں آپ کا حصہ ہوگا. تو اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان تو نہ پہنچائے نا, کم از کم اس کے گناہ میں تو حصہ دار نہ ہو جائے نا. ہاں جی, کیونکہ وہ تو پھر بعد میں فیوچر کی باتیں پھر تو چلتا رہے گا. میں بچپن میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ کسی کے لیے سینما کا ٹکٹ نہیں خریدتا تھا, نہ کسی کبھی جیسے سگریٹ منگوا رہے نہیں لاتا. یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی نا جو نقصان دہ ہوتی ہے. میں نے کہا میں کیوں ذمہ دار بن گوں, گناہ یہ کرے مجھے, میں بھی مفت میں ذمہ دار بن جاؤں خامخواہ کی. بس دوسرے لفظوں میں مزے یہ کرے اور بختوں میں کیوں. تو اگر آدمی یہ سوچے نا تو اس سے کافی چیزوں سے بچ جائے گا, گناہوں کے لیے راستہ نہیں بنے گا. ہمارے ماحول میں یہ چیزیں بہت عام ہیں اور ہم لوگ نعوذ باللہ من ذالک جانے انجانے میں گناہوں کے کاموں میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. نیک کام میں استعمال ہو جاؤ اچھی بات ہے, برے کاموں میں نہیں. تو یہاں پر فرمایا وتعاونوا علی البر والتقویٰ, یہ نیک کاموں کے اندر تو پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو. اور ڈرو اللہ سے, بے شک اللہ سخت سزا دینے والا جزا کر. ہمارے پشتوں میں کسی کتاب میں وہ ایک مضمون تھا زما صدر, میری چادر. تو چادر کے بڑے فائدے ہیں, مطلب اس پہ باقاعدہ لکھا تھا کہ اس میں جو ہے نا مطلب ہے کہ اگر آپ کو نماز کی تو مصلی بن جاتا ہے. ہاں جی, اگر آپ سونا چاہتے تو نیچے تلائی بن جاتا ہے, اوپر لحاف بن جاتا ہے, کسی کو مارنا ہو تو کوڑا بن جاتا ہے, پگڑی بن جاتا ہے, دھوتی بن جاتا ہے, اس کے کافی استعمالات ہیں. ہاں جی, یہ بہت اسپیشل چیز ہے. غرض یہ ہے کہ حاجت مندوں کی حاجت برادری, ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا, اور جو جس قدر بھی مدد تم سے چاہے اگر تمہاری طاقت میں ہو تو اس کو دینا, ہر مسلمان پر ایک حق کی حیثیت رکھتا ہے جس کو ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہیے. آپ سے ہم نے گویا انہی آیت کی تشریح اپنے الفاظ میں فرمائی ہے, من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجت ہی و من فرجا عن مسلم قربت فرج اللہ عن قربت من قربات یوم القیامہ. صحیح ان کی روایت. جو شخص اپنے بھائی کی عادت پوری کرنے میں لگا رہے گا تو اللہ اس کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگا رہے گا, اور جو کسی مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کرے اللہ تو اللہ کی آمد کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو اس سے دور فرمائے گا. ایک دوسری روایت میں ہے واللہ فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخی, جو کسی بندے کی مدد میں رہتا ہے اللہ تو اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک اس کے مدد تک رہتا ہے. صحیح بخاری میں ایک جواب سے ہم کے پاس کوئی سائل حاجت منا تو آپ صحابت سے فرماتے تم سفارش کرو تو تمہیں بھی ثواب ملے گا, ان کا سفارش میرے سامنے کرو تو آپ کو بھی ثواب مل جائے گا, کام بھی ہو جائے گا. ایک دفعہ ارشاد ہوا کہ اگر کچھ اور نہ ہو سکے تو بے کس حاجت مند کی مدد ہی کیا کرو. یہ بھی فرمایا کہ بھولے بھٹکے ہوئے کو اور کسی اندھے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے. یہ بھی ارشاد ہوا کہ جو شخص راستہ چلتے میں کوئی کانٹا راستے سے ہٹا دے تو خدا تعالیٰ اس کے اس کام کی قدر کرتا ہے, اس کا گناہ معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ, کس زبردست معاشرت ہے. ہاں جی, یہ ہے معاشرت. اصل میں اسلام نے ہمیں سارا کچھ سکھایا ہے, بتایا ہے, سمجھایا ہے, بس ہم لوگ ذرا اپنی نفسوں کی اصلاح کر لینا کہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو یہ معاشرہ باقاعدہ جنت نظیر بن سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جس کو کہتے ہیں نا, ہر ایک آدمی صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے, مفادات کے چکر میں وہ انسان معاملات اور معاشرت کو بھول جاتا ہے. حالانکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ ایک بوڑھا آدمی تھا, وہ کھجور کا درخت لگا رہا تھا. تو کھجور کے درخت کے لیے کچھ 20-25 سال چاہیے ہوتے پھل دینے کے لیے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کھجور کا درخت بول رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے اس میں 20-25 سال لگتے ہیں, تو کیا آپ اس پھل کو کھا سکیں گے؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر کیوں لگاتے؟ انہوں نے کہا میرے دادا نے لگایا تھا, میں کہا رہا ہوں آج, تو آج میں لگا رہا ہوں تو میرے پودے کھائیں گے. یعنی یہ بنیاد ہے, یہ اصل میں بنیاد ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے. ہم لوگ صرف اپنے مفادات کا سوچتے ہیں, حالانکہ سوچنا چاہیے معاشرت کے لیے, اور وہ رضا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. یعنی سب لوگ کا سوچو اللہ کی رضا کے لیے, سب لوگ کا سوچو اللہ کی رضا کے لیے. یعنی میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں, بہت خوبصورت واقعہ. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, اور ان کے مواعظ بڑے مشہور ہوتے تھے, اور لوگ دور دور سے آتے تھے اس وقت. اس وقت لوگ بیانوں میں اتنے زیادہ نہیں جاتے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ لوگ کو ریڈیو سے بھی ملتا ہے, اخباروں سے بھی ملتا ہے, اور ذرائع بہت سارے ہیں جن کے وجہ سے ان کے وہ شوق پورے ہوتے ہیں. تو اس وقت مجبوری تھی, اس وقت کوئی بڑا عالم ہوتا تھا نا تو وہ جب کہیں بر جاتا نا تو وہ زار مر لائن کے لائن لگ جاتے تھے. یہ علامہ جو ہے نا وہ تھے, وہ بہت بڑے عرب شیخ تھے, منظر میں بھول گیا نام اس کا. تو ان کے لیے باقاعدہ جو ہوتے تھے نا یعنی پارکس وغیرہ, اس کے اندر لائنیں لگی ہوتی تھیں, وہ باقاعدہ اس پہ لوگ کرائے لیتے تھے, جگہ نہیں ملتی تھی. لاکھوں لوگ ان کے بیان سننے کے لیے آتے تھے, اور مکبر موجود ہوتے تھے. وہ مطلب یہ ہے کہ بات سن لی تو اس نے اس لے کے آگے کیا, اس نے آگے اس طریقے سے مطلب جو ہے نا وہ بات پہنچتی, کیونکہ اس وقت یہ مکبر صوت والی باتیں تو نہیں تھی. تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ بھی ایسے ہی تھے کہ ان کے بیان سننے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آتے. خیر ایک دن حضرت نے بیان فرمایا, اور ابھی سامان سمیٹ رہے تھے لوگ, اور کچھ لوگ چلے گئے اور کچھ لوگ حضرت کے ساتھ تھے, مطلب بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے اور بس جانے والے تھے. اتنے بوڑھا ہامتا آیا ہوا, جی ہاں شاہ صاحب کا بیان کب ہوگا؟ تو ساتھیوں نے کہا ان کو کہ وہ تو ہو گیا. تو اس نے ایک ٹنڈی سا آپ بھری, انہیں کہا آپ سوس میں, کیونکہ اس وقت ٹیلی فون وغیرہ تو تھا نہیں کہ مطلب صحیح اطلاع پہنچ جاتے, اس وقت یہ بھی مسئلہ ہوتا تھا. تو افسوس میں کچھ دیر پہلے پہنچ جاتا, میں شاہ صاحب کے کچھ بیان سن لیتا. شاہ صاحب خود موجود تھے, ان کو پتہ نہیں لگے شاہ صاحب. تو انہوں نے کہا, شاہ صاحب نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو میں شاہ صاحب کا بیان سنا دوں جو اس نے کیا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل, میرے لیے اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوگی. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. حضرت نے پورا بیان جو الف سے لے کے یہ تک پہلے کیا تھا وہ بیان دوبارہ شروع کیا. اب وہ ساتھی جو ہے نا حیران ہو رہے ہیں کہ حضرت کیا کر رہے ہیں. اب مثلاً اگر 1.5 گھنٹہ بیان تھا تو 1.5 گھنٹہ پھر سے شروع. اب وہ جو دوسرے انتظار کر رہے تھے وہ بھی واپس ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب جیسے جو آ گئے تو حضرت شاہ صاحب کو تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, تو بیٹھتے گئے پھر پورا جلسہ ہو گیا ایک قسم کا بڑا. ہاں جی, اور لوگ بیٹھ گئے. حضرت کا جب بیان پورا ہو گیا تو شاگردوں نے ساتھیوں نے پوچھا, حضرت آپ نے ایک آدمی کے لیے پورا بیان دوبارہ کر لیا؟ تو حضرت نے سر جھکا کر آہستگی سے کہا, پہلے بھی ایک کے لیے کر رہا تھا, پہلے بھی ایک کے لیے کر رہا تھا. یہ وہ اصل بات ہے. یعنی لوگ ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے تھے, لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے تھے, لیکن کر کس کے لیے رہے تھے؟ ایک کے لیے. یہ اصل میں اسلامی اصول ہے, اور یہ ایسا زبردست اصول ہے نا کہ اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو جائے. دونوں جہاں کے خیر ہے اس میں, کیونکہ اس میں بات یہ ہے کہ ایک ہے اللہ کا تعلق براہ راست اور ایک ہے مخلوق کے ذریعے سے اللہ کا تعلق, مخلوق کے ذریعے سے اللہ کا تعلق, یعنی مخلوق کے فائدے میں آپ لگے رہیں گے لیکن راضی کرنا کس کو ہے؟ چلو آپ دوسرے بات سمجھو, اگر اس مخلوق کا جس کا میں کام کر رہا ہوں اگر میں اس کو ممنون کرنا چاہوں پھر ثواب ملے گا؟ یعنی مطلب یہ میرا احسان مند ہو جائے, یہ میرا شکریہ ادا کرے اور یا کچھ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں پھر ثواب ملے گا؟ پھر نہیں ملے گا. ثواب کب ملے گا؟ کہ جتنوں کو فائدہ پہنچا رہے ان سے کچھ نہیں لینا ان کا نہیں کچھ مطلب کرنا, نیت کرنا, نیت اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا, یہ بہت بڑی تسلی ہے. اگر دو آدمیوں میں بیٹھے ہیں نا اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں, دوسرا آدمی ہزاروں میں بیٹھا ہو لیکن اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہو, تو یہ دو آدمیوں کے درمیان بیٹھنے والا بہت خوش قسمت ہے, اس کو اللہ پاک ماشاء اللہ نواز رہے ہیں, اور یہ دوسرا آدمی محروم ہے کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا. تو یہی وہ پیمانہ ہے کہ ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں, آیا وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ بنیادی بات ہے. تو یہ تب بنتا ہے یہ کام جب انسان کی نفس کی اصلاح ہو جائے, کیونکہ نفس قریب کی چیز کو دیکھتا ہے, نفس دور کی چیز کو نہیں دیکھتا. اللہ پاک نے فرمایا نہ کل اول تو حبون الحاجر تھا وہ تذرون الآخرہ, ہرگز نہیں بلکہ تم جو فوری چیز ہے اس کو لیتے ہو, جو بعد میں آنے والی چیز اس کو چھوڑتے ہو. اللہ پاک ہم سب کی اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد, فوز باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات, میں چونکہ جمعہ کی رات ہے, جمعہ کی رات میں اور دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود شریف پڑھنے کی فرمائش فرمائی ہے, اس وجہ سے اس پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ جمعہ کی رات ہمارا زیادہ تر معمولات درود شریف کے ہوتے ہیں اور دعا کے ہوتے ہیں, اور جمعہ کے دن میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, تلاوت قرآن کے ساتھ درود شریف اور دعا. تو انشاءاللہ ابھی چہل حدیث شریف جو درود و سلام کی ہے وہ پڑھی جائے گی, اور چونکہ درود پاک پڑھنے کا حکم ہے, اس بنیاد پر علماء کرام کا ماشاءاللہ وہ ہے فتویٰ ہے کہ کم از کم ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے بعد درود شریف پڑھا جائے. ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے, اس کے بعد پھر پڑھنا مستحب ہے. تو ماشاء اللہ ابھی آپ جب سنیں گے تو ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں, اس کے بعد انشاءاللہ چہل حدیث شریف شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سلام علی عباد الذین اصطفیٰ, سلام علی المرسلین, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و انزل المقدر المقرب عندك, اللہم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة, صلی علی محمد و رضانی رضا اللہ تسخط بعد و ابدا, اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وسلم المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات المسلمين والمسلمات, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم, وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم, وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواج وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواج وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواج وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواج وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحن على محمد وعلى آل محمد كما تحنت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما وعلى آل محمد صلاة تكون لك رزا وله جزاء ولحق أداوات الوسيلة والفضيلة المقام المحمود الذي وعدت وجزي أن ما هو أهله وجزي أفضل ما جازيت نبيا قومي ورسول أمتي وصل على جميع إخواني من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل بيتك ما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي الأمي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله بالله التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار التحيات الزاكيات لله الطيبات صلوات الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله بالله خير أسماء التحيات الطيبات صلوات الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني التحيات الطيبات صلوات الملك الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله التحيات لله صلوات الله زاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله التحيات الطيبات صلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم. دعا سے پہلے ایک نعت شریف انشاءاللہ سنیں گے, اس کی خاص وجہ ہے. جمعہ کی رات ویسے بھی ہم سنتے ہیں لیکن آج کل سننے کی ایک خاص وجہ ہے. وجہ یہ کہ شیطان جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کھیلتا ہے اور ہماری جتنی بھی اچھی چیزیں اس کو خراب کرتا ہے. مثلا نماز ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اب نماز سے کسی کو اگر نہیں روک سکتا شیطان, اگر اس کی طاقت اتنی نہیں بس نہیں چلتا, تو اس کی نماز کو خراب کرے گا. کیسے خراب کرے گا؟ آسان طریقہ کچھ آپ لوگ سمجھ میں کہ نماز کو کیسے خراب کرتا ہے؟ کوئی معلوم ہے؟ بہت آسانی کے ساتھ جو خراب کرتا ہے کہ اس کا قوم اور جلسہ خراب کر لیتے ہیں. اس میں تعدیل ارکان واجب ہے نا, یعنی پورا کڑا ہو جانا, پھر اس کے بعد آجی جائیں سجدے میں پورا بیٹھ جائیں تاکہ کپڑے اپنی جگہ پہ آ جائیں, پھر اس کے بعد جائیں. اس پہ ایک سیکنڈ زیادہ لگتا ہے, زیادہ سے زیادہ سیدھا ہونے میں ایک سیکنڈ بمشکل میرے خیال میں, ورنہ کیلکولیٹ کر لیں. اس ایک سیکنڈ کا لے تیار نہیں ہوتے لوگ اور اپنی نماز خراب کر لیتے. تعدیل ارکان واجب ہے, اگر واجب گیا تو اس میں سے دسا ہوا تھا, اگر قصدن نے کیا ہو, اگر قصدن کیا ہو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے نا بات. تو اب نماز کو خراب کر لیں گے, مطلب بہت آسان ہے اس کا نماز خراب کرنا. اس طرح جو بھی چیز ہے اس میں کچھ گڑبڑ نکالے گا. اب نعت شریف بہت اونچی چیز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف معمولی بات نہیں ہے. اللہ نے تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں, صحابہ کرام کرتے رہے ہیں, آپ سے سب نے خود سنا ہے. یہ بہت اونچا کام ہے, لیکن اس کو کیسے خراب کیا؟ اس میں میوزیکل ٹونس شامل کر دیے, میوزیکل ٹونس شامل کر دیے. اب بجائے آپ نعت سننے کے میوزک سن رہے ہیں. یہاں پنجاب میں تو شاید یہ مسئلہ اتنا زیادہ نہیں, ہمارے کے پی کے میں مسئلہ بہت ہے. کوئی بھی نعت آپ کو میوزیکل ٹون کے بغیر نہیں ملے گی. میوزیکل ٹون کی تعریف یہ ہے کہ کسی آلے سے, کسی آلے کے ذریعے سے آپ ایک نیا وائس جنریٹ کر لے جو میوزیکل ہو. اگر آپ اپنی زبان سے میوزیکل آواز میں پڑھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے. جیسے آپ تغنی, اس کو تغنی کہتے ہیں, وہ جائز. لیکن اگر آپ نے کسی آلے سے اس کو بنا دیا تو وہ کیا ہوا؟ ناجائز ہو گیا, وہ میوزک ہو گیا. آپ کمپیوٹر آلہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ موبائل آلہ ہے یا نہیں؟ آلہ ہے نا. اب اس کے ذریعے سے آپ اس کے اندر وہ ایکو ڈال دے, اس کو میوزیکل بنا لے, بس میوزیکل ہو گیا. اب آج کل مجھے بتاؤ کون سی نعت آپ کو اس میوزیکل کے بغیر, میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, میں نہیں سنتا اس کو, لوگوں نے بھیجے ہیں, ہمارے کلام کو پڑھا ہے, اپنے خیال میں بہت خوبصورت پڑھا ہے, لیکن نہیں, میں اس کو خود نہیں سنتا. اس کی وجہ یہ کہ خام خواہ میں اپنے آپ گناہ گار کیوں کروں؟ سادہ آواز جو ہماری اپنی آواز ہے اسی میں ہی مطلب ہمیں, تو میں اس چیز کو سمجھانے کے لیے یہ سناتا ہوں. بنانا تھے تو آپ نے بہت سنی ہوگی, لیکن اس چیز کو سمجھانے کے لیے تاکہ جو ہے نا مطلب ہمیں وہ جو ہے نا اس سے پتہ چل جائے کہ یہ کتنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ العزیز ابھی انشاءاللہ آپ کو صرف ایک سناتا ہوں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھیں گے, پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. تو
جسم کہیں بھی ہو پر جان جسم کہیں بھی ہو پر جان مدینے میں رہے، حق تو یہ ہے کہ بس انسان مدینے میں رہے، حق تو یہ ہے کہ بس انسان مدینے میں رہے۔ مدینے کے سفر پر بھیجو تاکہ دل میرا بھی الان مدینے میں رہے، تاکہ دل میرا بھی ہر آن مدینے میں رہے۔ میری سوچوں اور خیالات کا مرکز ہے وہ، میری سوچوں خیالات کا مرکز ہے وہ، میرے جینے کا یہ سامان مدینے میں رہے، میرے جینے سامان مدینے میں رہے۔ جسم کہیں بھی ہو پر جان مدینے میں رہے، جسم خادم جسم خادم ہے جہاں بھیج دیا بھیج دیا، پر مگر جسم کا سلطان مدینے میں رہے، پر مگر جسم کا سلطان مدینے میں رہے۔ حق تو یہ ہے کہ بس انسان مدینے میں رہے۔ اب تو شبیر کو خادم بلا لے اپنا، اب تو شبیر کو خادم بلا لے اپنا، نہ کہ آٹھ دن
ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، بعض سعادت مندوں کو اللہ پاک توفیق عطا فرماتے ہیں، ان سے اللہ پاک کام لیتے ہیں، تو الحمدللہ ایک خاتون ہے ہمارے سلسلے کی ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں ماشاءاللہ خواتین کو نشرتی فزیکل حبیب یہ ماشاءاللہ باقاعدہ پڑھایا ربیع الاول میں، اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ اب جو ہے نا مطلب دعا مطلب آپ کر لیں اس کے لیے، تو ہمارے مفت کی سعادت ہے، ظاہر ہے ہمیں جو اس کو کہتے ہیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونے والی بات ہے، محنت ان لوگوں نے کی اور دعا میں ہمیں شامل کر رہے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ ان کی مہربانی ہے۔ تو اب انشاءاللہ اس کی ظاہر ہے وہ جو محنت ہے اس کے وسیلے سے ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ جل شانہ ہمارے دعا کو بھی قبول فرما دے۔ یہ اصل میں بڑی سعادتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو بھی نصیب فرما دے۔ نحمدک خیر معمول و اکرم رسول علی من لم تمن نجات المقبول من قربات عند اللہ و صلاۃ رسول، فصلی علی مختلف الدبور والقبول وان شابت الفروع من الرسول، ثم نسلک بما سلک من السؤال من القبول۔ اللهم انی اسلک بمحمد نبیک و ابراہیم خلیلک و موسیٰ نجیک و عیسیٰ روحک وكلمتك وبكلام موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي نوحيته أو قضاء قضيته أو سائل أهديته أو فقير أغنيته أو غني أفقرته أو ضال هديته، وأسألك باسمك الذي وضعت ولا الأرض فاستقرت ولا السماوات فاستقلت ولا الجبال فرست، وأسألك باسمك الذي استقر بعرشك، وأسألك باسمك الطاهر المطهر المنزل في كتابك من لدنك، وباسمك الذي وضعت ولا النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، وبعزمتك وكبريائك وبنور وجهك أن ترزقني القرآن العظيم وتخلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصري وتستعمل بجسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا تؤمننا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تعتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك ودفع بلائك وخروج من الدنيا إلى رحمتك، يا من يكفن كل أحد لا يكفي منه أحد، يا أحد من لا أحد له، ويا سند من لا سند له، انقطع الرجاء إلا منك، نجني مما أنا فيه وأعني إلى ما أنا إليه مما نزل بي بجاهك وجهك الكريم وبحق محمد عليك آمين. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي، فكم من نعمة أنمت بها علي قل لك بها شكري، وكم من بلية ابتليتني قل لك بها صبري، ويا من قل عند بنعمتي فشكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليتي صبري فلم يخذلني، ويا من راني خطايا فلم يفضحني، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى أبدا، أسألك أن تصلي على محمد ولا آل محمد، وبك أدرو في نحل الأداء والجبابرة. اللهم إني على ديني على ديني بالدنيا والآخرة بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه، لا تكلني إلى نفسي طرفة إلى نفسي فيما هدرت بها علما لا تضر الذنوب، ولا تنقص المغفرة، هب لي ما لا ينقصك، واغفر لي ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر العافية، وأسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيته وجلالانيته صالحة. اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا مضل. اللهم اجعلني من عبادك المنتخبين الغر المهجرين الوفد المتقبلين. اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائل الا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم اقبل بقلبي الى دينك واحفظ من ورائنا برحمتك. اللهم ثبت ديننا ذلا واهدني عن ذلا. اللهم كما كحلت بيني وبين قلبي فحل بيني وبين الشيطان عملي. اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غنانا في انفسنا واجعل فضل ربتنا فی ما عندك اللهم اجعلني ممن توکل علیك فکفیته واستعداك فهدیته واستنصرك فنصرته اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى اللهم ابتليتني به من رحام وشدت فمسكني بسنة الحق وشريعة الإسلام اللهم إني أسألك نعمة تمام نعمتك في الأشياء كلها وشكرك عليها حتى ترضى بعد الرد الخيرة في جميع ما يكون فيه الخيرة وجميل جميل ميسور الأمور كلها لا بماسور يا كريم اللهم فالك الأصباح وجعل الليل سكنا والشمس القمر حسبانا قوينا للجهاد في سبيلك اللهم لك الحمد في بلائك وسنيك على خلقك ولك الحمد في بلائك وسنيك على بيوتنا ولك الحمد في بلائك وسنيك على أنفسنا خاصة ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما أكرمتنا ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد بالوفاة إن ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أهل التقوى والمغفرة اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من ما خليل ما كرهنا وترياني وقلبه يرعاني روحه دفنها والراسية أضاها اللهم إني أعوذ بك من البوس والتباؤس اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء اللهم إني أعوذ بك من تسد عني وجهك يوم القيامة اللهم إني أعوذ بك من كل عمل يخزيني وأعوذ بك من كل سائب يؤذيني وأعوذ بك من كل عمل يلهيني وأعوذ بك من كل فقر يسيني وأعوذ بك من كل غنى يطغيني اللهم إني أعوذ بك من موت الهم وأعوذ بك من موت الغم تقبل هذه الدعوات في حق محمد الشفيع علي عبد واسد ومحمد مصطفى محمد علي ومحمد الشفيع عبد الماجد مولانا محمد الشفيع سليماني ومولانا محمد زكريا يوسف محمد اقبال مدني وسيد الارشاد وسيد تنظيم وسيد تنظيم رحمة الله عليهم وجميع المتعلقين في كعبائهم وامهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات واكرم المخلوقات صلاة تسبق الآيات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم يا الله تو اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں قبول فرما یا اللہ جو یا کتاب ختم ہوئے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کا بہترین اجر پڑھنے والوں سننے والوں کو عطا فرما دے ان کی برکت سے ہمیں بھی عطا فرما دے یا اللہ العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت عطا فرما اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ تمام مبارک سنتوں کو یا اللہ دل سے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ العالمین ہمارا تعلق اپنے ساتھ خالص یا اللہ العالمین اپنے لیے کر دے یا اللہ العالمین کسی اور مقصد کے لیے صرف تیرے لیے یا اللہ ہم کام کرے تیرے لیے بولے تیرے لیے سوچ تیرے لیے کرے یا اللہ تیرے لیے رکیں یا اللہ العالمین ہمیں اپنا بنا دے تو ہمارا بن جا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب العالمين.